الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم بارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں, حکیم الامت حضرت تھانے رحمۃ اللہ علیہ حیات المسلمین کی روح پنجم میں اللہ تعالی کی تقدیر پر راضی رہنے کے سلسلے میں قرآن کریم کی ایک آیت کا ترجمہ اور اس سے حاصل ہونے والا ایک فائدہ بیان فرماتے ہیں. ترجمہ یہ ہے کہ اے نبی, آپ فرما دیجئے اس کے علاوہ ہمیں تکلیف نہ پہنچے گی جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے, اور وہ ہمارا مالک ہے. لہذا مالک حقیقی جو کچھ تجویز کرے بندے کو اس پر راضی رہنا واجب ہے, اور ایمان والے اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کریں, اور ایمان والے اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کریں. مطلب یہ ہے کہ کسی انسان کو اس دنیا میں جو تکلیف بھی پہنچتی ہے, جو پریشانی بھی پیش آتی ہے, جو بیماری لاحق ہوتی ہے, جو نقصان ہوتا ہے, یہ سب اللہ تعالیٰ کی تقدیر کی وجہ سے ہوتا ہے. جیسا اللہ پاک نے تقدیر میں لکھ دیا ہے ویسا ہی ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ لکھا ہے وہ اپنی حکمت سے لکھا ہے, جس میں سراسر بندے کے حق میں خیر ہے, چاہے وہ خیر ہمارے سمجھ میں آئے یا نہ آئے, لیکن اللہ پاک نے جو کچھ لکھا ہے اپنی حکمت سے لکھا ہے. جب اپنی حکمت سے لکھا ہے تو بس ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس تقدیر پر راضی ہو جائیں. اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں اور توکل کریں. تقدیر پر راضی رہنا اور اللہ جل شانہ پر بھروسہ اور توکل کرنا دونوں بہترین عمل ہیں, جن کے بڑے بڑے فوائد ہیں جو تفصیل سے پہلے بیان ہو چکے ہیں, اور ان کا بڑا اجر ہے. جو بھی قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا ہے. تو یہ دونوں عمل فائدے سے خالی نہیں. اس آیت میں اللہ پاک نے یہ بھی فرمایا, دوسری بات یہ فرمائیے, دوسری بات یہ فرما دیجئے کہ ہمارے لیے جس طرح اچھی حالت بہتر ہے, ہمارے لیے جس طرح اچھی حالت بہتر ہے ایسے ہی سختی اور تنگی کی حالت بھی انجام کے اعتبار سے بہتر ہے. کیونکہ مصائب پر صبر کرنے سے درجات بلند ہوتے ہیں اور گناہ معاف ہوتے ہیں. بس تم تو ہمارے حق میں دو بہتریوں میں سے ایک بہتری ہی کے منتظر رہتے ہو. دوسری بات میں یہ فرمایا گیا ہے کہ ہر شخص کے حق میں جو صورت بھی ہوتی ہے دو حال سے خالی نہیں ہوتی. یا تو وہ حالت اس کی مرضی کے موافق ہوتی ہے اور اس کے مطابق ہوتی ہے, اس سے آدمی کو خوشی ہوتی ہے, راحت ہوتی ہے, سہولت اور آسانی ہوتی ہے. اور دوسری حالت وہ ہوتی ہے جو مرضی کے خلاف ہوتی ہے, جو ظاہراً تکلیف کا باعث ہوتی ہے, پریشانی کا موجب ہوتی ہے, آدمی نہیں چاہتا کہ ایسا ہو. فرمایا یہ جو دوسری حالت ہے یہ بھی مومن کے حق میں بہتر ہے انجام کے اعتبار سے اور اصل کے اعتبار سے. اور وہ یہ ہے کہ مومن دو باتوں کا مکلف ہے, مومن دو باتوں کا مکلف ہے. جب اس کو حسب منشا صورت حال پیش آئے شکر بجانا ہے, شکر بجانا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی عطا سمجھے, اس حالت کو اللہ تعالیٰ کا فضل سمجھے, اپنی کسی عقل کو, صلاحیت کو, قابلیت کو اس کا سبب نہ سمجھے, اس کا سبب نہ سمجھے, بس یہ سمجھے کہ محض اللہ نے اپنے فضل سے یہ نعمت دی, یہ فضل فرمایا, یہ کرم فرمایا اور حضرت منشا حالت پیش آ گئی. اور اگر مرضی خلاف کوئی بات پیش آ جائے جو باعث تکلیف ہے, باعث پریشانی ہے, باعث مصیبت ہے, تو صبر کرنے کا حکم, اور صبر کرنے کا بڑا ثواب ہے. تو مومن کا کسی حالت میں نقصان نہیں ہے. اس لیے اچھی حالت پر شکر کرے اور طبیعت کے خلاف پیش آنے پر صبر سے کام لے. کیونکہ صبر کرنے پر جہاں بے حساب اجر و ثواب ملتا ہے وہاں درجات بھی بلند ہوتے ہیں اور گناہ بھی معاف ہوتے ہیں. فائدہ اس سے ثابت ہوا کہ جس شخص کا اللہ تعالیٰ پر توکل ہو, جس شخص کا اللہ تعالیٰ پر توکل ہو, اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچ جائے یا بیماری میں مبتلا ہو جائے تو اس سے اس کو پریشانی لاحق نہیں ہوتی. یہ کتنا بڑا فائدہ ہے, یہ کتنا بڑا فائدہ ہے. بلکہ اس کو اپنے حق میں تقدیر الہی سمجھ کر صبر کرتا ہے, یعنی یہ سمجھتا ہے کہ میری قسمت میں اسی طرح لکھا ہوا تو اسی طرح ہو گیا, کسی کا انتقال ہو جائے گا تو سمجھے بھائی اس کی زندگی اتنی مقدر تھی انتقال ہو گیا, نقصان ہو گیا تو بھائی میرے قسمت میں نقصان لکھا تھا ہو گیا, پریشانی نہیں ہوگی. اور صبر کے بدلے کی امید رکھتا ہے، صبر کرنے کی امید رکھتا ہے، صبر کے بدلے کی امید رکھتا ہے. اور صبر کا بدلہ اگر دنیا میں ظاہر نہ ہو تو آخرت میں ضرور ہوگا، جو ہمارا اصلی گھر ہے. اور وہی بھلائی ہمیشہ کام آنے والی. لہذا اس آیت سے معلوم ہوا کہ تقدیر پر بھی یقین رکھنا چاہیے اور توکل کو بھی اختیار کرنا چاہیے. اس کے بعد حضرت نے دوسری آیت کا ترجمہ بیان فرمایا ہے، جس میں موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کو توکل اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، جس میں موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کو توکل اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. باری تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے فرمایا، اے میری قوم، اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو تو اسی پر توکل کرو، اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو تو اسی پر توکل کرو اگر تم اطاعت کرنے والے ہو. ان کنتم مومنین، اگر تم اطاعت کرنے والے ہو. انہوں نے جواب میں عرض کیا، ہم نے اللہ ہی پر توکل کیا. سبحان اللہ، یعنی ادھر انہوں نے حکم دیا، ادھر وہ اطاعت بجا لائے کہ ہم نے اللہ پر توکل کیا. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار، ہم کو ان ظالم لوگوں کا، یعنی فرعون اور اس قوم کا تختہ مشق نہ بنا. یا اللہ، ہمیں اس فرعون اور اس قوم کا تختہ مشق نہ بنا کہ وہ ہم پر ظلم ڈھائے، زیادتیاں کریں، اور ہم کو اپنے رحمت کے صدقے ان کافر لوگوں سے نجات دے دے. یعنی جب تک ہم پر ان کی حکومت مقدر ہے، یہ ہم پر ظلم نہ کرنے پائیں. اس واقعے سے معلوم ہوا کہ توکل کے ساتھ ساتھ دعا کا بھی انتظام کیا جائے، کام بنانے اور مصائب سے بچنے میں بہت ہی مفید ہے. اس آیت سے بھی دو باتیں معلوم ہوئیں ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے اور توکل کرنا چاہیے. نمبر دو، توکل کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا بھی کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا بھی کرنی چاہیے. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کو توکل کا حکم دیا، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ پر ہم توکل کرتے ہیں، فوراً ان کی اطاعت بجا لائے اور اللہ تعالیٰ پر انہوں نے توکل کیا. ساتھ ساتھ انہوں نے فرعون کے ظلم و ستم سے نجات کی دعا بھی مانگی. چنانچہ اللہ پاک نے ان کو فرعون اور آل فرعون کے ظلم و ستم سے نجات بھی عطا فرمائی. لہذا توکل کے ساتھ ساتھ کام بنانے کے لیے، مصائب کے دور ہونے کے لیے، پریشانیوں کے رفع ہونے کے لیے دعا بھی تیر بہادر ہے. حکیم علوم حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دعا اعظم اسباب میں سے ہے. یعنی کسی کام کو انجام دینے کے جو اسباب ہوتے ہیں، جن کے اختیار کرنے کا ہمیں حکم ہے کیونکہ ہم عالم اسباب کے اندر ہیں، ان اسباب میں سے دعا بہت بڑا سبب ہے. صحیح دعا تو اللہ تعالیٰ سے عرض کرنے کا نام ہے، اور اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، ان کے لیے کوئی کام مشکل نہیں. اگر وہ کسی بندے کی مدد فرمائے تو مشکل بھی آسان ہے، اور مدد نہ فرمائے تو آسان بھی مشکل ہے. لہذا اپنی زندگی کے اندر دعا کو بھی اختیار کرنا چاہیے، دنیا کی صلاح و فلاح کے لیے بھی، آخرت کی صلاح و فلاح کے لیے بھی، کاموں کے انجام پانے کے لیے، مصائب اور پریشانیوں کے دور ہونے کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے، لیکن دعا دل سے کرنی چاہیے. ایک ہوتی دعا دل سے، توجہ سے اور دھیان سے، اصل میں دعا وہی دعا ہے. ایک ہوتی ہے کہ دل کہیں ہے، دماغ کہیں ہے، دھیان کہیں ہے، بس طوطے کی طرح دعا کے الفاظ زبان سے ادا ہو رہے ہیں، تو وہ حقیقت میں دعا نہیں ہے، دعا کی نقل ہے. ہماری دعا زیادہ تر دعا کی نقل ہے، اس لیے عام طور قبول نہیں ہوتی، وہ توجہ نہیں ہوتی، دھیان ہی نہیں ہوتا. دل کہیں ہے، دماغ کہیں ہے، زبان کہیں ہے، اور کچھ دعا ہے جو رٹی ہوئی ہے، وہ زبان سے ادا ہو جاتی ہے بس. اس لیے غفلت والے دل کی دعا قبول نہیں ہوتی، اس لیے دعا دل سے ہونی چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دعا کا واقعہ یاد آیا، تاریخ کامل میں یہ واقعہ درج ہے. ایک مرتبہ مدینہ منورہ اور اس کے ارد گرد حجاز کے علاقے میں سخت قحط پڑ گیا، اور کھانے پینے کی کوئی چیز کسی قیمت پہ ملتی نہیں تھی، اور بھوک کی شدت کی وجہ سے لوگ مرنے لگے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ چلا کہ مصر کے اندر بہت غلہ پیدا ہوا ہے، اور مصر پہلے فتح ہو چکا تھا، اور وہاں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ گورنر تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو خط لکھا کہ حجاز میں سخت قحط پڑا ہوا ہے، یہاں کہیں غلہ ملتا نہیں ہے، اور معلوم ہوا ہے کہ مصر کے اندر بہت پیداوار ہوئی ہے اور بہت غلہ پیدا ہوا ہے، ذرا تم وہاں سے یہاں غلہ بھیجو. جیسے انہیں خط ملا، انہوں نے خط کا جواب دیا اور کہا کہ آپ بالکل مطمئن ہیں، میں اتنا غلہ قافلے کی شکل میں روانہ کروں گا، اس کا پہلا اونٹ کا غلہ مدینے میں اتر رہا ہوگا اور آخری اونٹ پر مصر میں غلہ لد رہا ہوگا. اللہ، جبکہ مصر میں اور مدینہ منورہ میں ایک مہینے کی مسافت ہے اونٹ کے اعتبار سے. اتنا غلہ روانہ کروں گا کہ ایک اونٹ مصر کے اندر روانہ ہو رہا ہوگا، دوسرا اونٹ اور آخری اونٹ مدینہ منورہ میں غلہ اتار رہا ہوگا، اس راستے میں ہر جگہ غلہ لدا ہوا ہوگا اونٹوں کے اوپر. چنانچہ انہوں نے ایسا غلہ روانہ کر دیا اور مدینے میں غلہ غلہ ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ جس کا دل چاہے میرے دسترخوان پر آ کر کھانا کھا لے، اور جس کا دل چاہے راشن اپنے گھر لے جائے. ہزار ہزار لوگ آئے اور ان کے دسترخوان پر انہوں نے کھانا کھایا، اور ہزاروں غلہ اور راشن اپنے گھروں کو لے گئے، اور دور دور سے لوگ آتے تھے اور غلہ لیتے تھے اور ان کے دسترخوان پر کھاتے تھے. ایک صحابی جنگل میں رہتے تھے، وہاں کہیں انہوں نے اپنا ڈیرا بنایا ہوا تھا، وہاں رہتے تھے. ان کو بھی وہاں اطلاع پہنچی کہ مدینہ منورہ کے اندر حضرت عمر کے پاس بہت سا غلہ آیا ہے اور تقسیم ہو رہا ہے. تو انہوں نے سوچا چلو میں بھی چلتا ہوں لینے کے لیے. جب چلنے لگے تو وہ بھی بھوک سے نڈھال تھے، فرماتے ہیں میرے پاس ایک بکری تھی, تو میں نے سوچا کہ اسے چھوڑ کر کیسے جاؤں, اگر ایسے چھوڑ کر جاؤں گا تو کوئی نہ کوئی جانور اسے کھا لے گا, بھیڑیا وغیرہ اسے اٹھا لے گا, لہذا ایسا کرو میں اسے ذبح کر لیتا ہوں اور ذبح کر کے اسے گوشت کھا لیتا ہوں, جیسے میں کچھ طاقت آ جائے گی تو پھر میں مدینے جاتا ہوں. کہتے میں نے یہ ارادہ کر کے بکری کو ذبح کیا تو خون کا ایک قطرہ نہیں نکلا. تو یہ صورت حال دیکھ کر میں رو پڑا, کیا ہے انسان تو انسان, جانوروں کا بھی یہ حال ہو گیا کہ ان کے جسم کا خون بھی خشک ہو گیا. اور آپ جانتے ہیں یہ اسی وقت ہوتا ہے جب کھانا دانا پانی نہ ملے, جب کھانوں کو نہ ملے تو پھر ظاہر ہے کہ جسم کا خون خشک ہو جاتا ہے. خون بنتا ہے تو آدمی چلتا پھرتا ہے, جب کھانے کو ملے گا تو خون بنے گا, خون بنے گا تو آدمی چلے پھرے گا, جب کھانے کو نہیں ملے گا تو پھر خون بننا بند ہو جائے گا, جو خون ہوگا وہ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا. تو اس بکری کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ اسے کہیں سے کھانے کو نہیں ملا تو وہ بیچاری بھوک کے مارے سوکھ گئی اور اس کے جسم کا خون خشک ہو گیا. ذبح کرنے میں ایک خطرہ بھی خون کا نہ نکلا. تو مجھے کہتے ہیں مجھے اس کی یہ حالت دیکھ کر کے بہت ہی رونا آیا اور روتے 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 میری آنکھ لگ گئی. تو خام سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی, تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ عمر کو میرا سلام کہو اور ان سے کہو کہ تم تو بہت عقل مند تھے, تمہیں کیا ہو گیا؟ تم تو بڑے عقل مند تھے, تمہیں کیا ہو گیا؟ یہ میری بات ان کو پہنچا دو. اب کہہ رہے جیسے میری آنکھ کھلی میں گرتا پڑتا جیسے کیسے مدینہ منورہ میں پہنچا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ جا کے میں نے دستک دی اور میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاصد حاضر ہوا ہے, ملنے کی جات چاہتا ہے. پھر سنتے ہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے, ہمارا کیا بات ہے کیا بات ہے؟ تو میں نے اپنا سارا خواب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا دیا اور جو کچھ حضور نے پیغام دیا تھا وہ بیان کر دیا. تو سنتے ہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لرز گئے اور کانپ گئے اور فرمانے لگے کہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی, مجھ سے کیا غلطی ہو گئی. اور پھر مدینہ منورہ کے جتنے بھی اصحاب الرائے تھے, سمجھدار صحابہ کرام تھے, ان کو جمع کیا اور ان سے عرض کیا کہ میں تم سے بارہا کہتا رہتا ہوں, کہہ چکا ہوں کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے کرے تو مجھے بتا دیا کرو تاکہ میں اس سے بچوں. اس طریقے سے انہوں نے خواب دیکھا اور حضور نے یہ فرمایا اب بتاؤ میرے سے کیا غلطی ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں تو کوئی غلطی سمجھ میں نہیں آ رہی. کہا نہیں کوئی نہ کوئی تو غلطی ہوئی, تبھی تو آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے, ضرور کوئی نہ کوئی غلطی ہوئی ہے, بتاؤ غور کرو مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے تاکہ میں اسے دور کروں. تو ایک صحابی کھڑے ہوئے انہوں نے کہا یا امیر مومنین میرے تو سمجھ میں یہ بات آ رہی ہے کہ جس وقت عہد پڑھا تو آپ نے اپنے جیسے انسان حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو خط لکھ کر دعا نہیں کی, آپ سے یہ غلطی ہو گئی, اس وقت آپ کو دعا کرنی چاہیے تھی, پہلے دعا کرتے پھر کچھ کرتے, لیکن آپ نے دعا نہیں کی, بس ایک خط لکھ دیا آپ نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہاں بھائی یہ غلطی ہوئی, واقعی یہ غلطی ہوئی. پھر دوسرے میں ہاں یہ غلطی ہوئی, تو اس وقت ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے تھا. اللہ تعالیٰ سے مانگتے پھر چاہے اسباب کے درجے میں اور بھی کچھ اختیار کرتے، لیکن پہلے دعا مانگنی چاہیے تھی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی غلطی سے توبہ کی اور پھر دعا مانگی کہ اللہ اپنی رحمت سے باران رحمت عطا فرما، بارش برسا دیجیے، پیداوار عطا فرما دیجیے، اور ہماری تنگی اور قحط کو دور فرما دیجیے. لکھا ہے جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دعا مانگی تو فوراً بادلوں میں کھلبلی مچ گئی اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے کوشش کرنے لگے کہ میں پہلے جاؤں. وہ کہ میں پہلے جاؤں، وہ کہ نہیں میں پہلے جاؤں. اور یہ آواز اس میں سے سنائی دے رہی کہ چلو چلو، عمر نے مدینے بلایا ہے. چلو عمر نے مدینے میں ہم کو بلایا. بس پھر مدینے میں گٹھائیں چھا گئی، بادل ہی بادل آ گئے، بارشیں ہوئی اور خوب پیداوار ہوئی، قحط کا نام و نشان ختم ہو گیا. دعا کی برکت دیکھو، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا ہے کہ کس طریقے سے اللہ پاک نے قبول فرمائی اور فرشتہ بادلوں کو بھیجا، بارش برسائی اور ساری تنگی دور ہوئی. تو دعا بھی بہت بڑی چیز ہے اگر دل سے مانگی جائے اور اس کے آداب کے ساتھ مانگی جائے. دعا بھی بہت بڑی چیز ہے، اس لیے اس میں اللہ پاک نے توکل کے ساتھ ساتھ دعا مانگنے کا بھی حکم دیا ہے. اور اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے جو شخص اللہ تعالیٰ پہ توکل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے کام بنانے کے لیے کافی ہے. یہ کام بنانا عام ہے، ظاہر میں کام بناؤ اور مقصد کا حصول نظر آئے اور دلی سکون بھی حاصل ہو، یا صرف باطن میں کام بنے کہ میں دلی سکون حاصل ہو جائے اور دل مطمئن رہے. یعنی جو اللہ تعالیٰ بھروسہ کرے گا اللہ تعالیٰ اسے کام بنانے کے لیے کافی ہے. اس کام بنانے میں اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، توکل کرنے والوں سے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ یا تو ظاہر میں بھی کام بن جائے گا، جو ہم کام کرنا چاہتے ہیں وہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور دل بھی مطمئن ہو جائے گا، تسلی بھی ہو جائے گی، سب کچھ ہو جائے گا. اور اگر ان کی مصلحت نہ ہوگی تو ظاہر میں تو کام ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا، لیکن دعا اور توکل کی برکت سے دل میں سکون آ جائے گا، تسلی ہو جائے گی، اطمینان ہو جائے گا. یہ بھی کام بنانے کے لیے بہت بڑی بات ہے. اس لیے حضرت فرماتے ہیں دیکھیے توکل پر اللہ تعالیٰ نے کیسا عجیب وعدہ فرمایا ہے. باطن کی اصلاح اس وقت تو معلوم نہیں، لیکن بہت جلد سمجھ میں آ جاتی ہے. یعنی اس وقت تو پریشانی میں تو آدمی کو زیادہ اندازہ نہیں ہوتا، لیکن بعد میں پتہ چل جاتا ہے کہ اس وقت گڑ گڑا کر دعا کرنے سے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کی وجہ سے کیا دل کے اندر ہوا تھا. اس کے بعد اب حضرت توکل کے سلسلے میں کچھ احادیث بیان فرماتے ہیں. حضرت ابو سعید حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کی سعادت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اس کے لیے مقدر فرمایا ہے اس پر راضی رہے. آدمی کی سعادت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اس کے لیے مقدر فرمایا اس پر راضی رہے. اور آدمی کی شقاوت اور بدبختی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے خیر مانگنا چھوڑ دے، خیر مانگنا چھوڑ دے. اور یہ بھی بدبختی اور محرومی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کے لیے مقرر فرمایا ہے اور مقدر فرمایا ہے اس پر ناراض ہو. الحمدللہ یہ تقدیر پر ناراض ہونا یہ بھی بدبختی کی بات ہے، اور یہ بھی بدبختی کی بات ہے کہ آدمی دعا مانگنا چھوڑ دے اور خیر مانگنا چھوڑ دے. ہر حال میں اللہ تعالیٰ خیر مانگتا رہے، بھلائی مانگتا رہے، عافیت مانگتا رہے، سلامتی مانگتا رہے، دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگتا رہے. جو بھیک مانگنا سیکھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ سے بس وہ مالدار ہو جاتا ہے. سبحان توکل کی ہدایت. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کے دل کے لیے ہر جنگل میں ایک شاخ اور کوشہ ہے، آدمی کے دل کے لیے ہر جنگل میں ایک شاخ اور کوشہ ہے، یعنی انسان کے دل اور اس کی فطرت میں رزق کے اسباب اور ذرائع اور اس کے حصول کے تعلق سے طرح طرح کی فکریں اور غم ہیں۔ بس جس شخص نے اپنے دل کو ان شاخوں اور کوشوں کی طرف متوجہ رکھا، یعنی اس نے اپنے دل کو ان تفکرات اور غموں میں مشغول اور منہمک رکھا اور پراگندہ خاطری کا شکار ہوا، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں، وہ کسی میدان میں ہلاک ہو جائے۔ یعنی جب وہ شخص اللہ تعالیٰ پر توکل اور اعتماد سے بے پرواہ ہو کر، جب وہ اللہ تعالیٰ پر توکل اور اعتماد سے بے پرواہ ہو کر ساری توجہ اپنی ذات، تدبیر، سعی اور تگودو میں مشغول رکھتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کو کیا پرواہ کہ وہ کس طرح ہلاک اور تباہی میں مبتلا ہوتا ہے، کس حالت میں اس کو موت آ دبوچتی ہے۔ اور جس شخص نے اللہ تعالیٰ پر اعتماد و توکل کیا اور اپنے تمام کام اللہ ہی کے سپرد رکھے، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام کاموں کی درستگی کے لیے کافی ہو جاتا ہے، یعنی اس کو پریشانی کی ضرورت نہیں پڑتی، اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال رہتی ہے۔ حاصل یہ کہ جو آدمی خدا نخواستہ اپنے اسباب و ذرائع پر ہی بھروسہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھروسہ نہیں کرتا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی اسے کوئی پرواہ نہیں، کہاں ہلاک ہوتا ہے، کہاں تباہ ہوتا ہے، کہاں برباد ہوتا ہے، اور ایسا آدمی ہمیشہ پریشان ہی رہتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر تو کوئی کام ہو نہیں سکتا۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتا ہے، اسباب اختیار کرتا ہے، اسباب پر بھی نظر نہیں رکھتا، نظر بھی اللہ تعالیٰ ہی پر رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر اسباب کو اسباب کے درجے میں اختیار کر لیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے شامل حال ہوتی ہے اور اسے کام سچ ظاہراً بن جاتے ہیں، ظاہر نہیں بنتے تو باطن بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے ہم سب کو سچا توکل عطا فرمائے، توکل صادق اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم اغفر لنا وارحمنا واعفنا واعف عنا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم آت أنفسنا تقواها وزكنا أنت خير من زكانا، أنت ولينا مولانا، اللهم آت أنفسنا تقواها وزكنا أنت خير من زكانا، أنت ولينا مولانا، اللهم إنا نسأل الهدى والتقى والأفاق والغنى، اللهم إنا نسأل الهدى والتقى والأفاق والغنى، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، هم سبكي كامل مغفرة فرما، يا الله هم سبكي كامل مغفرة فرما، يا الله هم أبن ذات أقدس بر ستة توكل نسيب فرما، يا الله رزاء بالقضاء نسيب فرما، يا الله هم سبكي رزاء بالقضاء نسيب فرما، يا الله توكل صادق عطا فرما، يا الله توكل صادق عطا فرما، توحید خالص عطا فرما، یا اللہ توحید خالص عطا فرما، توکل صادق عطا فرما، یا اللہ تقوی عطا فرما، یا اللہ عافیت عطا فرما، دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ عافیت عطا فرما، ہم سب کی تمام نیک مرادیں پوری فرما. یا اللہ ہم سب کی تمام نیک مرادیں پوری فرما اور اپنی مرضیات پہ چلنے کی توفیق عطا فرما اور ہمارا خاتمہ کامل اور خالص ایمان پر فرما. سلامتی ایمان، سلامتی اعضا، سلامتی حواس، خمسہ ظاہرہ باطنہ کے ساتھ یا اللہ اپنی بارگاہ میں حاضری نصیب فرما. یا اللہ اپنی بارگاہ میں حاضری نصیب فرما. یا اللہ، یا اللہ تمام امور میں یا اللہ اپنی طرف رجوع ہونے کی سعادت نصیب فرما. تمام امور میں اپنی بارگاہ میں رجوع ہونے اور دل و جان سے دعا مانگنے کی بھی توفیق عطا فرما. یا اللہ دل و جان سے دعا کرنے کی بھی توفیق عطا فرما. یا اللہ تمام حاضرین اور حضرات کی تمام نیک مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. امين برحمتك يا ارحم الراحمين.